لیکن اس کو دوسروں کے لیے لازم نہ کریں کہ سب وہ کام کریں. مثلاً اگر میں اپنی نماز کے بعد کوئی دعا مانگتی ہوں تو مجھے یہ حق نہیں کہ میں وہ دعائیں چھاپ کے آپ میں تقسیم کروں اور آپ کو کہوں آپ بھی یہی پڑھا کریں. کیوں بھائی, ہم کیوں پڑھا کریں؟ ہاں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں تو آپ سب پڑھا کریں, سنت ہے اور آپ کو فالو کرنا ہم سب پر لازم ہے. لیکن کسی انسان کو فالو کرنا فرض نہیں, کوئی نہ سنت ہے نہ کوئی ثواب ہے. ہاں ایک اچھی بات اگر آپ کسی سے سیکھتے ہیں تو اس اچھی بات کو لے کے کرنا, جیسے کوئی بھی اچھی بات آپ کسی سے لے لیتے ہیں, جیسے حکمت کی بات کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن, حکمت مومن کی متاع گم گشتہ ہے, جہاں دیکھے اسے لے لے. کوئی اچھی بات, کوئی سمجھ کی بات, کام کی بات کہیں پر بھی ہو اسے لے لینا چاہیے. کوئی تعصب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس نے کہی تو میں کیوں کروں, نہیں. اچھی بات اچھی ہے اور ہر اچھی بات پہ مومن کا حق ہے. اچھی نیت سے کوئی اچھی بات لے لے وہ اور بات ہے, لیکن کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی ایسی چیز ایجاد کر کے پھر لوگوں کو اس کا پابند کرے کہ اس کو فرض کے درجے میں آپ سب بھی پڑھا کریں کیونکہ اس کا بہت ثواب ہے, تو یہ بات درست نہ ہوگی. بلند آواز سے تلبیہ کہنا حج کے اجر و ثواب میں اضافے کا باعث ہے. عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای الحج افضل قال العج والثج رواہ الترمذی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کون سا حج افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جس میں بلند آواز سے تلبیہ پکارا جائے اور قربانی دی جائے. العج بلند آواز سے تلبیہ پکارنا, سج قربانی. صرف مردوں کو بلند آواز سے تلبیہ پکارنا چاہیے. عن خلاد بن السائب عن ابیہ رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتانی جبریل فامرنی ان آمر اصحابی ان یرفعوا اصواتهم بالاحلال رواہ ابن ماجہ. حضرت خلاد بن صاحب اپنے باپ حضرت صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا کہ میں اپنے اصحاب کو حکم دوں کہ وہ تلبیہ بلند آواز سے کہیں. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. عورت کو بلند آواز سے تلبیہ نہیں کہنا چاہیے بلکہ صرف اتنی آواز سے جسے وہ خود سن سکے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التسبیح للرجال والتصفیق للنساء فی الصلاة رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں امام کے بھولنے پر مردوں کے لیے سبحان اللہ کہنا ہے اور عورتوں کے لیے تالی ہے, ہاتھ پر ہاتھ مارنا اس طرح. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. عمرہ میں طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا چاہیے, یعنی تلبیہ کب تک ہوگا؟ جب تک طواف شروع نہ ہو جائے, شروع ہونے پر ختم. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یمسک عن التلبیۃ فی العمرۃ اذا استلم الحجر رواہ الترمذی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ میں حجر اسود کا استلام کرتے ہی تلبیہ کہنا بند کر دیتے تھے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. کیونکہ حجر اسود سے طواف شروع ہوتا ہے, یہ عمرے کا پہلا کام شروع ہوتا ہے. حج میں 10 ذی الحج قربانی کے دن جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا چاہیے. عن الفضل ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبا حتى رمى جمرة العقبة رواه ابو داود. حضرت فضل بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے تک تلبیہ کہا. اسے ابو داود نے روایت کیا ہے. اہل قافلہ کا اجتماعی طور پر بلند آواز سے تلبیہ کہنا سنت سے ثابت نہیں, یعنی ضروری نہیں کہ سارے کے سارے اکٹھے ہی پڑھیں. ہر ایک اپنا اپنا بھی پڑھ سکتا ہے, اور اگر ویسے اکٹھے پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک, مگر یہ نہ سمجھے کہ ایسا کرنا سنت ہے اور ضروری ہے اور جو نہیں کرے گا وہ گناہگار ہے. یہ اپنی چوائس پر ہے. نہ منع کیا گیا ہے اور نہ ہی حکم دیا گیا ہے, لیکن جس چیز کا حکم ہے وہ کیا ہے کہ بلند آواز سے پڑھا جائے, اور جب بلند کریں گے اور سب مل کے کریں گے تو خود ہی وہ ہو جائے گا. دخول مکہ والمسجد الحرام، مکہ مکرمہ اور مسجد حرام میں داخل ہونے کے مسائل، مکہ میں کیسے داخل ہونا چاہیے اور پھر مسجد حرام یعنی جس مسجد کے اندر خانہ کعبہ ہے اس میں داخل ہونے کا ادب طریقہ کیا ہے. مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے قبل وادی طوا، آج کل اس کا نام ہے آبار زاہد، اس میں رات بسر کرنا مسنون ہے، ضروری نہیں، فرض نہیں، لازم نہیں، اس کے بغیر بھی آپ کا عمرہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا کرے تو وہ سنت کا اتباع کر رہا ہے، مستحب کے درجے میں ہے، پسندیدہ ہے، کیونکہ آپ نے ایسا کیا. مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے قبل غسل کرنا مستحب ہے. مستحب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پسندیدہ، حب سے ہے، ہے بے بے مستحب. مکہ مکرمہ میں دن کے وقت داخل ہونا مستحب ہے، غسل کرنا اور دن کے وقت جانا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ رات کو جا نہیں سکتے، جا سکتے ہیں، اور آپ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی فلائٹ کس وقت پہنچی اور آپ کو انہوں نے ایئرپورٹ سے کب نکلنے دیا اور آپ کو بس آپ کی کب چلی یا ٹیکسی کب ملی آپ کو. تو آج کل کے حالات میں بہت ساری مشکلات ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اپنے اون پر اپنے آرام کے ساتھ یہ کام کرنا چاہے تو وہ ان چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھی فالو کر سکتا ہے. یاد رکھیے کہ یہ صرف محبت کا اظہار ہے، ایک کام ہے، ایک حکم ہے جو ایک قانونی تقاضا ہے، قانون آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے، اس کے بغیر آپ کا عمرہ قبول نہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ ساتھ کر لی جائیں تو اسی عمرے کا لطف دوبالا ہو جائے اور اس عمرے کی روح بھی بیدار ہو جائے، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک تعلق ہے یا ایک نسبت ہے اس میں بھی مزید پختگی آئے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ کان یلبی من ذی الحلیفۃ فاذا بلغ الحرم امسک حتى اذا جاء ذا طوا بات به فإذا صلى الغداة اغتسل وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك رواه البخاري. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ذوالحلیفہ سے تلبیہ پکارنا شروع کرتے، حدود حرم میں پہنچتے تو رک جاتے اور رات ذی طوا میں بسر کرتے، پھر نماز ادا کر لیتے تو غسل فرماتے اور پھر مکہ معظمہ میں داخل ہوتے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یقین رکھتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا تھا، اسے بخاری نے روایت کیا ہے. مکہ مکرمہ میں خدا کے راستے سے داخل ہونا مستحب ہے، اور باب شبکہ کے قریب محلہ شامیہ کی نچلی گھاٹی کے راستے واپس آنا مستحب ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یدخل مکہ من قداء من ثنیۃ البطحاء ویخرج من الثنیۃ السفلی رواہ ابو داؤد. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں بطحا والی اونچی گھاٹی سے قداء کے راستے داخل ہوتے تھے. یہ قدائی اردو میں لکھا ہوا ہے، اصل میں قداء ہے، یہ چھوٹی یہ ہونی چاہیے جیسے صغرا اور کبرا لکھتے ہیں نا، اور نچلی گھاٹی سے واپس تشریف لاتے، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے وقت درج ذیل دعا پڑھنا مسنون ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأى قرية يريد أن يدخلها قال اللهم بارك لنا فيها ثلاثا اللهم ارزقنا جناها وحببنا إلى أهلها وحبب صالح أهلها إلينا رواه الطبراني. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہوتے، جب آپ وہ بستی دیکھتے جس میں داخل ہونا چاہتے تو تین مرتبہ فرماتے، اے اللہ ہمیں اس بستی میں برکت عطا فرما، اس بستی کے پھلوں سے ہمیں مستفید فرما، اور وہاں کے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے، اور وہاں کے نیک افراد کو ہمارے لیے محبوب بنا دے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ یہاں یہ دعا صرف مکہ میں داخل ہونے کے لیے نہیں، کسی بھی نئے شہر میں داخل ہونے کے لیے ہے۔ جب انسان مکہ میں جائے تو اس وقت بھی یہ دعا پڑھ سکتا ہے۔ یہ دعا آپ کو کہلوا دیتی ہوں، آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ اگر یاد نہ ہو تو آپ اس کو اپنے کہیں لکھ کر رکھ سکتے ہیں۔ مثلاً میری اس ڈائری میں یہ دعا یہاں لکھی ہوئی ہے اس جگہ، اور چونکہ اسی پر میری ساری کمٹمنٹس اور سب ٹیلی فون نمبرز وغیرہ ہوتے ہیں، تو جس شہر میں، کیونکہ مجھے ٹریول بہت کرنا ہوتا ہے، تو جو ہی میں اس شہر کے قریب پہنچتی ہوں ہمیشہ یہ ڈائری کھول کے تو اس کو پڑھ لیتی ہوں، کراچی آتے ہوئے بھی پڑھتی ہوں۔ دعا ہے، اللہم بارک لنا فیہا، اللہم ارزقنا جناہا، وحببنا الى اہلہا، وحبب صالح اہلہا الینا، صالح اہلہا الینا۔ اچھا سر، ذرا میرے پاس روایت دوسری ہے، یہ حبب صالح اہلہا لکھا ہوا ہے، یہاں صالحین کی جمع صالحی ہے اور یہ صالحہ مفرد آیا ہے، تو اچھا ہے اگر صالحین ہو تاکہ زیادہ لوگ ہوں۔ صالحہ کے نیچے انڈر لائن کر کے آپ صالحی بھی لکھ سکتے ہیں، نون کے علاوہ، یہ کے ساتھ بس۔ آپ دیکھیں کہ علم کا کتنا فائدہ ہوتا ہے نا، یہ دعا آپ میں سے کتنے لوگوں کو پہلے پتا تھی؟ واقعی نہیں پتا ہوتا، اور ہم محروم ہوتے ہیں بہت سی خیر سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے محروم رہتے ہیں۔ اور دعا تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان مانگتے ہوئے اس کا کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا، اس کا کچھ نہیں لگتا، بلکہ الٹا اس کو مل جاتا ہے۔ اگر قبول ہو جائے تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہم بارک لنا فیہا، اللہم ارزقنا جناہا، وحببنا الى اہلہا، وحبب صالح اہلہا الینا۔ اے اللہ ہمیں اس بستی میں برکت عطا فرما، اس بستی کے پھلوں سے ہمیں فائدہ دے، اور وہاں کے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے، اور وہاں کے نیک لوگوں کو ہمارے لیے محبوب بنا دے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی نئے شہر میں یا کسی بھی بستی میں جو فائدے کی چیزیں ہیں وہ یہی ہیں۔ نمبر ایک برکت، جب برکت ہوگی تو ہر چیز آسان ہو جائے گی، اور وہی ابراہیم علیہ السلام والی دعا جو انہوں نے اپنے شہر کے لیے مانگی تھی، مکہ کے لیے، اور پھر لوگوں کی محبت، لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت کی دعا، اور اچھے لوگوں کی محبت خود کے لیے مانگنے کی دعا، یہی وہ چیزیں ہیں جس سے انسان زندگی کا لطف اٹھاتا ہے، اور پرسکون زندگی کا راز ہے اس میں۔ مسجد الحرام میں باب بنی شیبہ، اب باب السلام اسے کہتے ہیں، اس سے داخل ہونا مسنون ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم فی عقد قریش فلما دخل مکہ دخل من هذا الباب الاعظم، رواہ ابن خزیمہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ سے معاہدہ کے تحت مکہ تشریف لائے تو مسجد الحرام میں اسی عظیم باب بنی شیبہ سے داخل ہوئے، اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد الحرام کی حد باب بنی شیبہ تک تھی۔ آج کل باب بنی شیبہ کے بالکل سامنے باب السلام پڑتا ہے۔ اگر انسان باب السلام سے داخل ہو کر سیدھا بیت اللہ شریف کی طرف چلے تو وہ از خود باب بنی شیبہ سے گزرے گا، لیکن یہ سب کچھ بھی اسی وقت ہو سکتا ہے جب کوئی ایسا شخص ساتھ ہو جس کو باب السلام کا بھی علم ہو، کیونکہ اب میرا خیال ہے دروازوں کی تعداد تقریباً 100 ہے، اوپر نیچے کے ملا کر یا اس سے زیادہ ہے۔ تو جس شخص کو پہلے سے علم نہ ہو، اس کے لیے صرف باب السلام ڈھونڈنے میں اگر باہر کا سارا چکر لگ گیا تو اندر کا عمرہ محال ہو جائے گا۔ مسجد الحرام میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اور نکلتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ عن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يقول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك، رواه ابن ماجہ۔ حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو فرماتے، اللہ کے نام سے داخل ہوتا ہوں، اللہ کے رسول پر سلام ہو، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اور اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ جب مسجد سے باہر نکلتے تو یہ کلمات ادا فرماتے، اللہ کے نام سے مسجد سے نکلتا ہوں، اللہ کے رسول پر سلام ہو، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اور اپنے فضل کے دروازے میرے لیے کھول دے، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو مسجد الحرام میں داخل ہونے کی دعا بھی وہی ہے جو کسی اور مسجد میں داخل ہونے کی ہے، کوئی الگ خصوصی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس دعا میں جو قابل ذکر چیز ہے وہ یہ کہ داخل ہوتے وقت ابواب رحمتک کہا گیا اور نکلتے وقت ابواب فضلک کہا گیا۔ اندر رحمت اور باہر نکل کے فضل اللہ کا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا والسلام علی رسول اللہ، ایک تو یہ کہ ہم کو سکھانے کے لیے، دوسرا یہ ہے کہ التحیات میں بھی تو ہم کہتے ہیں نا ایک چیز، السلام علینا، تو اگر ہم سب علینا کہہ کے خود پہ سلام کر رہے ہیں، خود پہ سلامتی بھیج رہے ہیں یا سلامتی کی دعا کر رہے ہیں، تو اسی طرح اپنا نام یا حیثیت سامنے رکھ کر دعا کرنا بھی کوئی ممنوع نہیں ہے۔ بیت اللہ شریف کو دیکھ کر دعا کرنا مستحب ہے۔ عن سيد ابن مسيب رضي الله عنه أنه كان حين ينظر إلى البيت يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، رواه الشافعي۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جب بیت اللہ شریف کی طرف وہ دیکھتے، کون؟ سعید بن مسیب، یہ تابعی ہیں، تو فرماتے، اے اللہ تو سراپا سلامتی ہے اور سلامتی تجھ سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ۔ خوبصورت دعا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا کرتے تھے، نہ کسی صحابی سے روایت ہے، تابعی سے روایت ہے۔ اب آپ کا دل چاہے تو یہ دعا پڑھ لیجئے، آپ کا دل چاہے تو کوئی اور دعا مانگ لیجئے، کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ ایک دعا پڑھتی ہوں اور وہ ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کیونکہ اگر بخشش ہو گئی سب کی سب مسئلے حل ہو گئے، اور اگر وہاں بخشش نہیں تو دنیا کا سب کچھ بھی مل گیا تو کچھ بھی نہیں ملا، پھر بھی انسان محروم ہے. تو اصل پانے کی چیز کیا ہے؟ اللہ کی نظر کرم اور بخشش. مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے وضو کر کے طواف کرنا مسنون ہے. ان عروة بن الزبیر رضی اللہ عنہ فقال قد حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرتنی عائشة رضی اللہ عنہا ان اول شیء بدأ به حین قدم مکہ انہ تودأ ثم طاف بالبیت متفق علیہ. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتایا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ مسجد حرام تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے وضو کیا، پھر بیت اللہ شریف کا طواف کیا. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی اندر جا کر ادھر ادھر بیٹھ نہیں جانا چاہیے یا کوئی اور کام نہیں کرنا چاہیے، پہلا کام طواف. ہاں اگر نماز کا وقت شروع ہو جائے، جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر نماز. اس وقت یہ نہیں سوچیں گے کہ نہیں وہ سنت یہ تھی کہ پہلے طواف کرنا ہے اس لیے لوگ پڑھے نماز اور میں سنت پوری کر رہا ہوں. ایسی سنتیں پوری نہیں کیا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کی جماعت کے بارے میں فرمایا کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو پھر کوئی اور نماز نہ پڑھی جائے سوائے فرض نماز کے. تو جب اس وقت کوئی سنت نفل پڑھنے کی اجازت نہیں سوائے فرض کے تو پھر طواف وغیرہ اور باقی اور کوئی کام بھی نہیں کرنا چاہیے. اس وقت سب کو اسی کام میں شریک ہو جانا چاہیے. مسجد الحرام میں داخل ہو کر تحیت المسجد ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں. مسجد الحرام سے نکلتے وقت الٹے پاؤں واپس آنا سنت سے ثابت نہیں. کئی لوگ وہاں خانہ کعبہ کی طرف پش نہیں کرتے اس لیے الٹے پاؤں چلتے ہیں. آپ سوچئے اگر سب ایسے چلنا شروع ہو جائیں تو نتیجہ کیا ہو، کتنے ایکسیڈنٹس ہو. تو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے نیکی یا ثواب یا تعظیم سمجھ کر. تعظیم اسی میں ہے کہ جس رب کا گھر دیکھ کے جا رہے ہیں اس رب کی عظمت اب دل میں لے کر باہر لوٹیں اور زندگی کے ہر میدان میں اپنے رب ہی کو بڑا سمجھے. اس طرف پیٹ ہو گئی یا سامنا ہو گیا تو اس سے کوئی بہت بڑی بات نہیں آتی لازم. ہماری مشکل یہ ہے کہ جو کام کرنے کے ہیں وہ ہم کرتے نہیں، اور جو نہیں کرنے کے ان کو شوق سے کرتے ہیں، نیکی اور عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. تو ویلیوز پلٹا دینا. دین جو اصل ہے وہ رکھ دیا ایک طرف، اور جو من پسند چیزیں ہیں وہ خود سے ایجاد کر لیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا اس میں آپ کو ایک مشورہ دوں گی کہ اگر آپ کے پاس ایک بہت چھوٹی سمال سائز کی ڈائری ہو تو اس میں جو چند یاد رکھنے کی باتیں ہیں، جیسے چند دعائیں ہیں یا چند نئی باتیں جو آپ سیکھ رہے ہیں، ان کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ جب آپ جائیں انشاء اللہ تعالیٰ، جب بھی اللہ تعالیٰ زندگی میں موقع عطا کرے ہم سب کو، تو ان چیزوں کو پھر ہم عمل بھی کریں، ورنہ تو فائدہ نہیں ہے نا. آپ دیکھیں کہ عمرہ بہت سے لوگ کرتے ہیں، ہر روز ہزاروں کی تعداد میں اور سال میں لاکھوں کی تعداد میں، لیکن بہترین کیا ہے چیز؟ وہ جو اللہ تعالیٰ قبول کر لے. اور اللہ تعالیٰ کو سب سے پسند کیا چیز تھی، سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور بہترین طریقہ اور نمونہ کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جو آپ نے کیا وہی بہترین ہے اور وہی ہمارے لیے قابل عمل ہے، اسی کو ترجیح دینا چاہیے. اب ہے طواف، انواع الطواف، طواف کی اقسام. طواف کی پانچ اقسام ہیں. نمبر ایک، طواف قدوم. قدوم کا لفظ قدم سے ہے، قدمہ کا مطلب ہوتا ہے آگے آنا. یا طواف تحیہ. تحیہ کس کو کہتے ہیں؟ سلام کرنا. یا طواف ورود. ورود کا کیا معنی ہوتا ہے؟ وارد ہونا. یعنی مکہ میں آتے ہی جو طواف کیا جائے وہ کیا ہے؟ طواف قدوم. دوسرا ہے طواف عمرہ. عمرے کی نیت سے جو طواف کیا جاتا ہے. تیسرا ہے طواف افاضہ یا طواف زیارت یا طواف حج. یہ ایک ہی طواف کے نام ہیں. کون سے؟ طواف افاضہ یا طواف زیارہ یا طواف حج. یہ اصل میں طواف حج کا نام ہے. حج کی نیت سے جو طواف کیا جاتا ہے جسے قرآن پاک میں سورۃ الحج میں آپ نے پڑھا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ یہ وہ والا طواف ہے. نمبر چار طواف وداع. وداع کس کو کہتے ہیں؟ الوداع جسے بولتے ہیں. اور نمبر پانچ ہے نفلی طواف جو آپ مکہ کے قیام کے دوران عام طور پر ہر نماز کے بعد کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. مکہ مکرمہ داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے جو طواف کیا جاتا ہے اسے طواف قدوم یا طواف تحیہ یا طواف ورود کہتے ہیں. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما فقد حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطاف بالبیت قبل ان یأتی الموقف رواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا اور عرفات جانے سے قبل طواف تحیہ ادا کیا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. جن لوگوں نے حج کیا ہوا ہے ان کو معلوم ہوگا کہ آٹھویں ذوالحج کو جسے یوم الترویہ کہا جاتا ہے منا جانے سے پہلے لوگ احرام باندھ کر کیا کرتے ہیں؟ پہلے طواف کرتے ہیں. یہی طواف ایک طرح سے اس سنت میں ہے اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. کیا؟ پہلے طواف کر کے پھر منا کی طرف روانگی. طواف قدوم مسنون ہے, واجب نہیں ہے, لازم نہیں ہے. لہذا اگر کوئی شخص مکہ جانے کی بجائے سیدھا منا چلا جائے یا عرفات چلا جائے تو اس پر کوئی دم یا فدیہ نہیں ہے. بعض لوگ عین موقع پہ پہنچتے ہیں حج کے لیے تو اس میں پہلے مکہ نہیں جا سکتے, ایئرپورٹ سے ڈائریکٹ منا یا عرفات چلے جاتے ہیں, وہ طواف قدوم نہیں کر سکتے. تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ کوئی حرج نہیں, اس میں کوئی گناہ نہیں, کوئی دم نہیں. عمرہ ادا کرنے والا شخص مکہ معظمہ پہنچ کر سب سے پہلے جو طواف ادا کرتا ہے اسے طواف عمرہ کہا جاتا ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ اعتمروا من الجعرانۃ فرملوا بالبیت وجعلوا اردیتہم تحت آباطہم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى رواہ ابو داود. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے جیرانہ سے احرام باندھا, احرام باندھ کر عمرہ کیا تو طواف عمرہ میں اپنی چادریں دائیں مونڈوں کے نیچے سے نکال کر بائیں مونڈوں پر ڈال لیں. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. یعنی کیا کیا؟ دائیں مونڈے کے نیچے سے نکال کر بائیں کے اوپر ڈال دی. یہ کھلا رہ گیا اور یہ ڈھک گیا. طواف عمرہ عمرے کا رکن ہے, اس کے بغیر عمرہ ادا نہیں ہوتا. عمرہ ادا کرنے والے کا طواف یعنی معتمر, عمرہ ہی اس کا طواف قدوم یا طواف تحیہ یا طواف ورود کہلائے گا. یہاں یہ واضح رہے کہ جو شخص حج کو جاتا ہے طواف قدوم وہ کرتا ہے, لیکن جو عمرے کے لیے آتا ہے اس کے لیے پہلا طواف کون سا ہوتا ہے؟ طواف عمرہ ہوتا ہے. وہ الگ سے پہلے طواف قدوم کر کے پھر طواف عمرہ نہیں کرتا, وہ دونوں ایک ہی چیز ہو جاتے ہیں اس کے لیے. دس ذی الحج کو منا میں قربانی کرنے کے بعد مکہ مکرمہ آ کر بیت اللہ شریف کا طواف کرنا فرض ہے. اسے طواف افاضہ یا طواف زیارہ یا طواف حج کہتے ہیں. جسے قرآن پاک میں کیا آتا ہے، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اراد من صفیہ بعدما یرید الرجل من اہلہ فقالوا انها حائض یا رسول اللہ، قال وانها لحابستنا، فقالوا یا رسول اللہ انها قد زارت یوم النحر، قال فلتنفر معکم، رواہ مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کام کا ارادہ کیا جو مرد اپنی بیوی سے کرتا ہے. انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صفیہ تو حیض سے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو اس نے ہمیں مدینہ واپس جانے سے روک لیا، یعنی وہ پاک نہیں ہوگی تو ہم جا نہیں سکیں گے. ازواج مطہرات نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صفیہ قربانی کے دن طواف زیارہ تو کر چکی ہیں. تب آپ نے ارشاد فرمایا، پھر وہ تمہارے ساتھ واپس روانہ ہو جائیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی یوم النحر کو بھی یہ طواف زیارہ ہو سکتا ہے، طواف حج جو ہے. حج ادا کرنے کے بعد مکہ معظمہ سے رخصت ہونے سے قبل بیت اللہ کا طواف کرنا واجب ہے، اسے طواف ودا کہتے ہیں. لیکن اس کے بغیر حج ہو جاتا ہے، جیسے اوپر کی حدیث میں حضرت صفیہ وہ طواف ودا نہیں کر سکی تھی، صرف طواف زیارہ ہی کیا تھا، تو آپ نے فرمایا پھر وہ جا سکتی ہیں. لیکن اگر ان کا طواف زیارہ نہ ہوا ہوتا تو پھر سب کو رکنا پڑتا تاکہ ان کا حج بھی مکمل ہو جائے. طواف قدوم، طواف عمرہ، طواف افادہ اور طواف وداع کے علاوہ جو بھی طواف کیا جائے گا وہ نفلی طواف کہلائے گا. بیت اللہ شریف میں قیام کے دوران تمام نفلی عبادات میں سے نفلی طواف سب سے افضل عبادت ہے. یعنی مکہ میں رہتے ہوئے حرم میں بیٹھ کر قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، نفل پڑھنا، ان میں سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ طواف کرنا، کیونکہ وہ کہیں اور نہیں ہو سکتا نا. نفل آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ہوٹل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن آپ کسی بھی جگہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن طواف یہیں پر ہو سکتا ہے. اس لیے طواف کی کثرت کرنی چاہیے. طواف کے مسائل، الطواف. بیت اللہ شریف کے ایک طواف کا ثواب ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے. خوش نہیں ہوئے؟ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من طاف بالبیت وصلى رکعتین کان کعتق رقبۃ، رواہ ابن ماجہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور دو رکعتیں ادا کی گویا اس نے ایک غلام آزاد کیا. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. طواف کے لیے ستر پوشی شرط ہے، یعنی فرض ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ بعثہ فی الحجۃ التی امرہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل حجۃ الوداع یوم النحر فی رہت یؤذن فی الناس اللہ يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، رواه البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجۃ الوداع سے قبل انہیں اس حج میں بھیجا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں، یعنی حضرت ابو بکر کو، امیر مقرر کیا تھا تاکہ وہ قربانی کے دن یعنی 10 ذی الحج منا میں لوگوں کے درمیان عام اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے، کیونکہ بیت اللہ اب خالص ہے. کس کے لیے؟ توحید والوں کے لیے. کوئی شخص ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف نہ کرے، اریاں ہو کر. اسے بخاری نے روایت کیا ہے، کیونکہ دور جاہلیت میں لوگ اریاں طواف کرتے تھے اور کیا کہتے تھے کہ ہم جن کپڑوں میں گناہ کرتے ہیں ان کپڑوں کے ساتھ بیت اللہ کے پاس کیوں جائیں. شیطان نے کیا اچھی دلیل دل میں ڈالی. گناہ کی بھی کیسی خوبصورت تاویلیں دل میں ڈالتا ہے نا شیطان، اور انسان اس کو بالکل درست سمجھ لیتا ہے. طواف کے لیے ہر طرح کی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحائض تقضی المناسک کلها الا الطواف بالبیت، رواہ احمد. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیض والی عورت طواف کے علاوہ باقی تمام احکام پورے کرے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ طواف کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح ایسے مریض جن کو ایسا مرض لاحق ہو جس کی وجہ سے وہ زیادہ دیر باوضو نہ رہ سکتے ہوں، جس میں سے ایک استحاضہ ہے۔ استحاضہ کیا ہے؟ کہ ہمیشہ ہی خواتین کو سپاٹنگ ہوتی رہتی ہے، کسی وقت بھی وہ پوری طرح پاک نہیں ہوتی، یعنی پیریڈس ہی کی طرح، یعنی پورا مہینہ۔ اسی طرح بواسیر ایک بیماری ہے جس میں بسا اوقات ایسی ریزش ہوتی رہتی ہے، یعنی سپاٹنگ ہوتی رہتی ہے، کہ جس کی وجہ سے انسان مکمل طور پر پاک نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں اور ان کا یورین پرابلم ہوتا ہے کہ وہ یورین کو کنٹرول نہیں کر سکتے، بسا اوقات کھانسی وغیرہ کی وجہ سے یا کسی ویکنیس کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے قطرہ قطرہ ان کے یورین کا نکلتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنا وضو بہت دیر برقرار نہیں رکھ سکتے۔ اسی طرح اور بھی کوئی ایسی سیکریشن کہ جس کی وجہ سے انسان ناپاک ہو جائے اور وہ اس کے اپنے کنٹرول یا بس میں نہ ہو، تو ایسے تمام امور میں نماز ہو یا طواف ہو، ایک دفعہ وضو کر لینا کافی ہے، اور اس وضو سے ایک نماز یا ایک طواف کر لے، خاص نماز اور طواف کے دوران اسپاٹنگ ہوتی رہے یا پھر یورین پاس ہوتا رہے۔ ہاں، جب وہ مکمل ہو جائے ایک نماز اور دوبارہ اگلی نماز کے لیے، خواہ ویسے وضو ہو لیکن اس کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ اسی طرح دوسری دفعہ اگر وہ طواف کرنا چاہتا ہے تو دوبارہ اس کو وضو کر کے آنا ہوگا۔ یہ بات واضح ہو گئی؟ اگر کوئی شخص اپنی کسی ایسی بیماری کی وجہ سے جو اس کے کنٹرول میں نہیں، اپنا وضو برقرار نہ رکھ سکتا ہو، تو وہ وضو کر لے، اور اسی حالت میں، خواہ اسے بلیڈنگ ہو رہی ہے یا یورین پاس ہو رہا ہے یا کچھ بھی، اسی حالت میں ایک نماز یا ایک طواف کر لے۔ اب اگر مثلا ظہر کے وقت اس نے وضو کیا، اس نے نماز پڑھی، اب عصر کا وقت آ گیا، ویسے اس کا وضو نہیں ٹوٹا لیکن اس بیماری کی وجہ سے وہ پاک نہیں ہے، اب دوبارہ وضو کرے۔ اسی طرح طواف کے لیے بھی، نئے طواف کے لیے پھر دوبارہ وضو۔ جی ہاں، ایک وقت کی نماز مراد ہے۔ ایک نماز سے مراد ایک وقت کی نماز، اور ایک طواف سے مراد ایک وقت کا طواف۔ ٹھیک نہیں، اس میں پیڈ رکھ لے انسان یا کوئی بھی ایسی چیز، اور جس کی وجہ سے یہ کہ وہ نجاست بہت پھیلے نہ، اور اس نجس لباس کے ساتھ ہی وہ اپنا پوری نماز کرے گا یا طواف کرے گا، اور اس کے بعد جا کر نیا وضو اور نیا لباس تبدیل کر لے۔ ٹھیک ہے، یعنی جب نماز یا کوئی عبادت شروع کرنے لگے اس وقت وہ پاک ہو جائے، پھر وہ پاکی برقرار رکھ نہیں سکتا، آؤٹ آف کنٹرول ہے، بیمار ہے، معذور ہے، تو اس کے لیے شریعت کی طرف سے رخصت ہے، یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ ان عائشة رضی اللہ عنہا ان فاطمة بنت ابی حبیش کانت تستحاد فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دم الحیض دم اسود یعرف فاذا کان ذلک فامسکی عن الصلاۃ فاذا کان الاخر فتودی وصلی رواہ النسائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ استحاضہ کی مریضہ تھی، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیض کے خون کا رنگ سیاہ ہوتا ہے، یعنی تھک ہوتا ہے، جو پہچانا جاتا ہے، اگر یہ ہو تو نماز نہ پڑھو، اور اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا خون ہو تو پھر ہر بار وضو کرو اور نماز ادا کرو، پھر نماز کے دوران اگر بلیڈنگ ہو بھی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ طواف قدوم اور طواف عمرہ میں استباع، احرام کی چادریں دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پہ ڈالنا مسنون ہے، اور یہ مردوں کے لیے ہے۔ طواف کے بعد خصوصاً نماز کے وقت استباع جائز نہیں. استباع کا کیا معنی ہے؟ ایک کندھا ننگا کرنا. یعنی نماز کے وقت کندھا ننگا نہیں کیا جائے گا, ڈھک لیا جائے گا. یہ کب ہوگا؟ صرف طواف کے وقت. اور کون سے طواف کے؟ ہر طواف کے وقت نہیں, طواف قدوم یا طواف عمرہ کے وقت. اگر کوئی شخص نماز کے بعد طواف کرنا چاہتا ہے تو یہ نہیں کہ وہ اپنی ایک بازو قمیض سے نکال لے اور پھر ننگا کر لے کندھے کو, نہیں. یہ صرف پہلے طواف کے وقت, عمرے کے لیے آتے ہوئے یا حج کے لیے جب جائیں تو طواف قدوم میں. طواف کی ابتدا حجر اسود کو بوسہ دینے یا ہاتھ سے چھو کر ہاتھ کو بوسہ دینے سے کرنی چاہیے. کیسے؟ یعنی یا تو حجر اسود کو جا کر بوسہ دیا جائے, اگر نہیں دور ہے تو اس کو ہاتھ سے چھو لیں اور پھر ہاتھ کو چھو لیں. اس کو استلام کہتے ہیں. اور بسا اوقات ہاتھ بھی نہیں لگ سکتا تو بس پھر اشارہ ہی کافی, پھر ہاتھ کو نہیں چومے. جب ہاتھ اس سے ٹچ نہیں کیا تو ہاتھ کو چومنے کی بھی ضرورت نہیں. یعنی تین چیزیں ہو گئیں, ایک تو پتھر کو چومنا, دوسرا پتھر کو ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چومنا, اور تیسرا صرف اشارہ کرنا. یہ تیسری میں ہاتھ چومنا نہیں ہوگا. طواف میں بیت اللہ شریف بائیں طرف ہونا چاہیے, لیفٹ پہ ہونا چاہیے. ایک طواف بیت اللہ شریف کے گرد سات چکروں پر مشتمل ہونا چاہیے. طواف قدوم کے پہلے تین چکروں میں رمل رمل, کندھے اکڑ. معلوم ہے اس کے پیچھے کیا ہوا, قصہ کیا ہے؟ جب مسلمان مدینہ سے آئے بہت سال کے بعد عمرہ کرنے کے لیے, تو کفار نے کہا کہ ان کو مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی, یہ کمزور ہو گئے, بیمار ہو گئے. تو ان کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم کمزور نہیں ہیں, کندھے اکڑا کر تیز تیز چل کر طواف کیا گیا تاکہ ان کی یہ غلط فہمی دور ہو جائے, اور پھر اس کے بعد یہ چیز سنت بن گئی. سات چکر پورے کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر آ کر دو رکعت نماز ادا کرنا مسنون ہے. مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جو خانہ کعبہ کے قریب ہی ایک شیشے کے کیس میں رکھا ہوا ہے. اس کے قریب ترین جگہ پر نماز پڑھنا مسنون ہے. اگر وہاں جگہ نہ ملے تو پورے حرم میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد صفا اور مروہ پر جانے سے قبل حجر اسود کا استلام کرنا مسنون ہے. عن جابر رضی اللہ عنہ قال لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مضى على یمینہ فرمل ثلاثا ومشى اربعا ثم اتى المقام فقال واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى فصلى رکعتین والمقام بینه وبین البیت ثم اتى الحجر بعد الرکعتین فاستلمه ثم خرج الى الصفا رواه الترمذی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے اور مسجد حرام میں داخل ہوئے تو حجر اسود کا استلام کیا. استلام کا کیا مطلب ہے؟ اس کو ہاتھ لگا کر چوما یا دور سے اشارہ کیا. پھر بیت اللہ شریف کی دائیں طرف چلنا شروع کیا, تین چکروں میں رمل کیا, باقی چار چکروں میں عام رفتار سے چلے. رمل پورے طواف میں نہیں ہوتا, صرف پہلے تین چکر میں اور باقی میں عام رفتار. پھر سات چکر پورے کرنے کے بعد مقام ابراہیم کی طرف تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت فرمائی اور مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بناؤ, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. مصلی جائے نماز کو کہتے ہیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 125. وہاں دو رکعت نماز ادا کی. اس وقت مقام ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بیت اللہ شریف کے درمیان تھا. نماز کے بعد پھر آپ حجر اسود کے پاس تشریف لائے.